به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى لي من ولد آدم قرنا بعد قرن واصطفاني من خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من ولد كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم وكما قال صلى الله عليه وسلم قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک لاشعوری طور پر اس محبت کا جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی مہینے کی نسبت، کسی بھی جگہ کی نسبت یا کسی بھی وقت کی نسبت جب کسی کی طرف ہو جائے تو اگر اس سے محبت ہو تو اس نسبت والی چیز سے بھی محبت ہونے لگتی ہے انسان. اس کے لیے دلائل کی حاجت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت کی بھی حاجت نہیں، ایک فطری چیز ہے. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ریگستان سے گزرتا ہوا، کھنڈرات سے گزرتا ہوا یہ شعر پڑھ رہا ہے. قفا ہے لوگوں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ. کیوں ٹھہر جاؤ؟ اس لیے کہ نبکی من ذکرا حبیب، یہ وہ کھنڈرات ہیں جہاں کسی زمانے میں میری محبوبہ رہا کرتی تھی. تو ان کھنڈرات کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے ان کھنڈرات سے محبت ہو گئی ہے. کھنڈرات سے وہ گھر تو ختم، لیکن کسی زمانے میں اس جگہ میرے محبوب کی رہائش تھی، اس لیے مجھے ان کھنڈرات سے محبت ہو گئی، لہذا کچھ دیر یہاں کھڑے ہو کر نبکی مجھے رونے دو، مجھے یہاں رونے میں مزہ آ رہا ہے. اسی کو امرؤ القیس شاعر کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا اقبر ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الديار. کہ میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گزرتا ہوں، اس کے گلی اور کوچے سے گزرتا ہوں،
تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. آگے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں, شاعر عقل ہوتی ہے تو شعر و شاعری کہتا ہے, تو اے لوگوں کوئی یہ مجھ پر اعتراض نہ کرے کہ یہ کیسا عقل مند ہے, کیسا شاعر ہے جس کو اینٹوں اور گاروں سے محبت ہو گئی, دیواروں سے محبت ہو گئی. بھلا انسان جانور سے تو محبت کر سکتا ہے مگر دیواروں سے کیسے محبت کرے گا جن میں شعور نہیں ہے. لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو, مجھے بھی پتا ہے کہ دیوار اور اینٹ اور گارے اور بجری سے محبت نہیں کی جاتی, کوئی بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں لیکن اتنی محبت کے در و دیوار کو میں نے فرد محبت سے چومنا شروع کر دیا. یہ محبت اس لیے ہے, وما حب الدیار شرف قلبی ولكن حب من سکنت دیارا, ان دیواروں کے پیچھے جو میرا محبوب رہتا ہے مجھے اس رہنے والے محبوب کی محبت نے ان دیواروں سے ان دیواروں کو میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے, ان دیواروں کی نسبت اس محبوب کی طرف. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے محبوب کی طرف جو چیز منسوب ہوگی اس کو اس منسوب شدہ چیز سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اس لیے ربیع الاول کا مہینہ جو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, تو اس مہینے کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کا تازہ ہو جانا یہ غلط بات نہیں ہے بلکہ عین ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے. ایمان ہوگا تو محبت خود بخود بڑھے گی. اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کثرت سے بیان کرنا اس لیے کہ محبت جوش مار رہی ہوتی ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کا زبان اظہار سے بھی ہوتا ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ نکل ہی رہی زبان سے. دنیا میں کبھی دیکھا کوئی ایسا محبوب جو ساری زندگی محبت کو پیٹ میں رکھ کر ہی دفن کر کے ہی چلا گیا ہو, بولیں گی زندگی بھر کبھی کچھ تو بولتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں, جہاں غلط بولوں آپ بتا دیں یہ غلط. اگر ڈائریکٹ محبوب سے نہیں کہتا تو کسی اور سے تذکرہ کر دیتا ہے. آپ تو زیادہ سمجھدار ہیں ان چیزوں میں, ہم کیا بتائیں آپ کو. تبھی اس بات پہ سب نے گردن یوں کر کے ہلائی, اب تک جتنی باتیں کر رہا تھا کسی نے نہیں گردن ہلائی. جب یہ بات میں نے کی کہ بھائی محبوب سے نہیں تو کسی اور سے, تو سب کہہ رہے ہیں کسی اور سے تو چلتا. بولتا ہے بہرحال منہ سے, براہ راست محبوب سے نہ کہے کسی اور سے کہہ دے گا. اور جتنی تگڑی محبت ہوگی تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بلواتی ہے. یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی سیرت کو بھی اختیار کیا جائے اور آپ کی سیرت پہ بولا بھی جائے, آپ کے اوصاف کو بتائی بھی جائے بتایا بھی جائے. اور جیسے بتانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بتانے میں مزہ آنا چاہیے, ایسے ہی سننے والے کو آپ کی سیرت کے سننے میں بھی مزہ آنا چاہیے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بیان کروں گا, لیکن دل کی بات میں مسجد کے منبر پہ بیٹھا ہوں. جب میں وہ احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعے کے دوران خدا کی قسم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. احادیث تو سنی بھی ہوتی ہے, بیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ترتیب سے بیان کر دی جائیں تو ایک مرکب کلام ہو جاتا ہے, میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ پڑھ نہیں پا بیان کیسے کروں گا, بیان کیسے کروں گا میں. تو میں نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اس کو اگلے جمعے کے لیے یا اس سے اگلے کے لیے رکھوں. فی الحال وہ بیان کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ بہت جلد اس موضوع پر انشاءاللہ ایک بیان کروں گا میں, لیکن آپ علیہ السلام کی وہ سیرت بیان کروں گا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں مجمع کو گرم کرنے کے لیے, عجیب سی چیزیں آج کل پتہ ہے آپ کو سیرت کے عنوان پہ کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے, ان کو چھوڑ کر جو صحیح حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے اور جو واقعی فضائل ہیں, آج میں نے سوچا کہ یہ ربیع الاول ہی کا ٹاپک ذرا اسی کو مکمل کیا جائے, جو اناؤنسمنٹ بھی اسی کی ہوئی تھی کہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے پیدائش کا دن اور ان چیزوں کے بارے میں بیان ہوگا, تو اس لیے پھر اسی پر کوشش کروں گا کہ رہوں میں. اگلے ہفتے انشاءاللہ شاید جذبات تھوڑے کنٹرول میں ہو, دل ذرا مضبوط ہو, پائے وائے کھائیں گے انشاءاللہ پورے ہفتے. آپ لوگ تو کھلاتے نہیں, دیہاتوں میں جاؤ گاؤں میں امام کو اتنا کھلایا جاتا ہے, صحیح ہے نا, دیکھا ہے کتنے موٹے موٹے امام ہوتے ہیں, اتنا پتلا امام کہیں دیکھا پوری دنیا میں بتاؤ, الفلاحی مسجد جتنا پتلا امام کہیں دیکھا آپ نے؟ امام کا دبلا ہونا مقتدیوں کے نالائق ہونے کی علامت ہوتا ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اچھا میں یہ نہیں, یہ کسی کو سوال ہوگا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے سیرت پہ کبھی بیان ہی نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. میں الحمدللہ سیرت پہ کئی مرتبہ اپنے بیانات کے دوران بیان کر چکا ہوں, ہاں مستقل اس کو ایک موضوع بنا کر, ایک موضوع بنا کر, اور حقیقت یہ کہ جذبات قابو میں نہیں رہتے, تو ایک مستقل موضوع بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسا کوئی بیان نہیں آیا, تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ اس بارے میں, اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ربیع الاول میں سیرت بیان کرنے کو ہم بدعت نہیں سمجھتے. بعض لوگ ہر چیز ہی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ نبی کی سیرت کو بھی بدعت, یہ نعتوں کو بھی بدعت کہتے ہیں, یہ درود شریف کو بھی بدعت کہتے ہیں, یہ غلط ہے. نعت سننا صحابہ کرام کی سنت ہے, نعت پڑھنا بھی, سب سے پہلے نعت خوان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لیکن نعت ہونی چاہیے قوالی نہیں ہونی چاہیے. آج کل جو نعتیں آ رہی ہیں نا اس کو سن کے آدمی کا تھرکنے کا دل چاہتا ہے. نعت وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایسی سکینت ہو کہ چلتا ہوا آدمی ٹھہر جائے, اور اگر کوئی تھرکنے کا جسے شوق ہو تو وہ بھی نعت سن کے تھرکنا بند کر دے, ایسی سکینت نازل ہو. آج جو سنا جا رہا ہے نا, آج جو سنا اور سنایا جا رہا ہے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ, بغیر ڈھول کے بھی ایسے اس کے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ کھڑا ہوا آدمی بھی اپنی جگہ تھرکنے لگتا ہے. میں نے بتایا نا تو آپ بس میں آ رہے ہیں تو ایک نعت لگی ہوئی, تو میں نے ساتھ والے کو دیکھا وہ جھومنا شروع ہو گیا جیسے ہلتے گا, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تو صحیح بیٹھا ہوا. خیریت نماز کے ٹائم پہ نماز بول. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ساری تفصیل. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جوش ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہونا یہ بھی بالکل برحق ہے, اور اس جوش میں آ کے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا یہ بھی بالکل درست ہے, اور اس سیرت کو سننے میں مزہ آنا لطف آنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کی علامت ہے. جس کو آپ کی سیرت کے سننے میں لطف اور مزہ نہ آئے تو یہ شخص بے ایمان ہو سکتا ہے, ایماندار نہیں ہو سکتا. من احب شیئا اکثر ذکرہ, عرب کا مقولہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے. یہاں تک تو سب باتیں درست جو اب تک میں نے کہی ہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح حدیث سے خط کھینچا, لکیر کھینچی, اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے, میرا راستہ ہے, یہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے جنت کی طرف. اس کے دائیں بائیں پھر آپ نے اور لکیریں کھینچی, فرمایا یہ ہر خط پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو ہر لکیر پہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب تک تو میں نے جتنی باتیں کی وہ صراط مستقیم ہے جس پر ہم سب کو چلنا ہے, لیکن یہاں بھی شیطان بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھیے شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں وہی حربہ استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حربہ اس پہ کارگر ہو سکتا ہے. کافر کو کسی اور طرح سے گمراہ کرے گا, مسلمان کو کسی اور طرح سے گمراہ کرے گا, دیندار کو کسی اور طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, بے دین کو کسی اور طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بے دین کو شیطان کیسے گمراہ کرے گا؟ گناہ کو اس کی نگاہوں میں اور مزین بنائے گا. زنا کو, شراب کو, جھوٹ کو, رشوت کو, وہ پہلے ہی گناہوں کی زندگی میں مست, شیطان اور اس گناہ کو مزین کر کے پیش کرے گا. وہ پہلے ہی کر رہا تھا اور کرتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور لمبی لمبی امیدیں دلائے گا کہ توبہ کر لینا, ابھی بڑی عمر پڑی ہے بعد میں کر لینا. لیکن جس شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی اور مکمل چھوڑ دیا ان گناہوں کو, تو ایک وقت تک تو شیطان اس کو گناہوں پہ لانے کی کوشش کرتا ہے, جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کے راستے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, لہذا اس کو محبت میں ایسا دیوانہ کر دو کہ یہ پیغمبر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے. محبت میں وہ کچھ کرنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو, لہذا یہ اس بات میں مست رہے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہوں, حالانکہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی ناراض ہو رہا ہوگا. اسی بات کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اچھا کام سنت سمجھ کے کرنا, کام اچھے سے مراد بظاہر اچھا کام ہو, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. دیکھیے ہم جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے ابھی بتاؤ؟ اور دو رکعت. اگر میں دو رکعت کے بجائے تین پڑھا دوں تو نماز میں ایک رکوع کا اضافہ ہو جائے گا, دو سجدے بڑھ جائیں گے. رکوع بذات خود برا کام ہے اچھا کام ہے بتاؤ بھائی؟ اللہ کے سامنے جھکیں گے, سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگائیں گے, سجدہ کریں گے, اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھ کے رگڑیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تین یا چار پڑھاؤں تو آپ لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں کہ امام صاحب آپ کو وظیفہ تو اتنا ہی دیا جا رہا ہے جتنا پہلے, مگر آپ نے عبادت کی مقدار بڑھا دی. سبحان اللہ, کتنے اچھے امام ہمیں مل گئے کہ ایک رکوع بھی زیادہ اور دو سجدے بھی زیادہ, یہ گریوی میں اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں. ورنہ جتنے امام ہیں جتنی تنخواہ اس حساب سے صرف دو رکعتیں پڑھاتے ہیں, صرف دو, دو کے بعد سلام کر دیتے ہیں, یہ تیسری بھی پڑھا رہے ہیں گریوی میں اضافی وقت خرچ کر کے. تو کیا پہلے ایسا کریں گے؟ کیا سب پیچھے پڑ جائیں گے؟ بھائی کیا ہو گیا امام صاحب, خیریت؟ گھر میں خیریت؟ ناشتہ کیا تھا آپ نے آج؟ کیا ہوا, کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا؟ لگ رہا ہے کچھ ٹینشن میں ہے. اب اگر میں پوچھوں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. اب آپ سب آگے کہنے لگے آپ نے ایک رکعت زیادہ کیوں پڑھا؟ اگر میں یہ اعتراض کروں کہ میں نے ایک رکوع ہی تو زیادہ کیا ہے, کیا ہو گیا؟ کوئی چوری پھوڑی کی ہے میں نے؟ کوئی مسجد کے پنکھے چرا کے تھوڑی گھر میں لے کے لگا دیے میں نے؟ میں نے ایک دو سردے ہی تو زیادہ کر لیے. تو آپ ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ آپ زیادہ بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر ہیں؟ اگر یہ سجدہ اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدے کا حکم دیا وہاں سجدہ عبادت ہے, جہاں منع نہیں کیا یا خود عمل نہیں کیا وہاں یہ سجدہ بھی ناجائز اور حرام بن جاتا ہے. جب سجدہ خدا کی عبادت ناجائز اور حرام بن جائے گی اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو پھر ان دنوں میں عید منانا اور ناچنا اور ایسے مراسیوں کی طرح ناطے پڑھنا یہ کہاں سے عبادت بن جائے گی؟ فجر کی فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق تک کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. ایک تو ہے سورج نکلتے ہوئے نماز پڑھنا، اس بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے آپ نے منع کیا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے دو رکعت نفل پڑھنا فجر کے بعد، اس بارے میں منع کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کہیں بھی منع کیا. لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وائٹ چینل ہو، گرین چینل ہو، کتھئی چینل ہو، کسی بھی پگڑی سے اس کا تعلق ہو، پگڑی پہنتا ہو یا نہیں پہنتا، پھر ٹوپی والے سرکے بھی اتنے ہیں کہ تب ٹوپیوں میں اختلاف، پگڑیوں میں اختلاف، پھر بعض سرے سے پگڑی کو مانتے ہیں ٹوپی مانتے ہیں، پھر ٹوپیوں میں جو بغیر ٹوپی والے ٹوپی والے. پنجاب میں ایک فرقہ ایسا ہے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ٹوپی ہمیشہ دوسرے کو پہناؤ، خود نہ پہنے کبھی. ان کا ایک نظریہ ہے، ایک جماعت ہے اہل حدیث کا ایک فرقہ ہے وہ بغیر ٹوپی کے نماز، ان کے نظریے میں ٹوپی ہمیشہ پہنانے کی چیز ہے، خود نہیں پہننی چاہیے کبھی. تو بہرحال ایک تو اختلافات اس قدر ہیں، لیکن آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا بھائی فجر کی فرض نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ پوچھیں کیوں نہیں پڑھ سکتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں ہو کہ نبی نے فجر کی فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا. کیا کہ نہیں کوئی حدیث نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ممکن ہے اس بارے میں کوئی روایت ہو، اس سے بھی زیادہ واضح روایت، اس سے بھی زیادہ. تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی فرض نماز تک آپ علیہ السلام نے صرف دو رکعت سنت پڑھی ہے، حالانکہ وقت زیادہ ہوتا ہے، وقت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف کتنی رکعت ہے؟ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے بھائی دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں، الگ سے نوافل نہیں پڑھ. تہجد کا وقت ختم ہوتے ہی نوافل پر پابندی، دو سنتیں پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں بس. کسی بھی عالم سے پوچھیں گے کہ جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں، دلیل کیا؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، حالانکہ آپ نماز پر بڑے حریص تھے. نماز کو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے باوجود نہیں پڑھ رہے، اب ہم اگر پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، مجھے اتنا مزہ آتا تھا جب میں نے نہیں کی، تو تم اس سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بتاؤ میرے بھائی ہماری محبت کیا صحابہ کی محبت سے زیادہ ہے؟ کوئی ایک صحابی کا نام بتائیے، ایک صحابی کا نام جنہوں نے ربیع الاول میں نئے کپڑے پہنے ہوں، محبت ان کو بھی ہوتی تھی. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے ربیع الاول میں نہا دھو کے سرما لگایا ہو کہ بھئی آج ربیع الاول ہے سرما لگاؤ. سرما لگانے نہانے دھونے کے جو دن تھے خوشی منانے کے، وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیے. ہفتے میں کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن. اس میں آپ علیہ السلام اچھا لباس ہی پہنتے تھے اور خوشبو بھی استعمال کرتے، اور دوسرے سال کے دو دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو دن ہیں، ان کو تہوار قرار دیا. سب صحابہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام اپنی محبت کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے تابع بناتے تھے، تابع کہ جیسے بتایا ہے ویسے کرنا ہے. محبت میں ایسی دیوانگی اچھی نہیں ہے کہ انسان محبوب کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے، ان احکامات کو پس و پشت ڈالنا شروع کر دے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، وہ تعلیم بھی یہ بتاتی ہے کہ ربیع الاول عید منانے کے ایام نہیں ہیں. اس بارے میں میں آپ کو دو دلائل دوں گا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بعض دفعہ نئے لوگ آ جاتے ہیں. ان دو دلائل سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے صحیح. یہ دعویٰ آج نہیں علماء بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی جو یہ کہتا ہے کہ یہ 12 کو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کوئی ایک حدیث تو دکھا دو اس بارے میں, کوئی ایک روایت تو دکھا دو, ہے ہی نہیں. کتنا آسان ہے یا نہیں ہے, کہاں بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, اور آپ کا ابن ماجہ میں ہے, سنن نسائی میں ہے, سنن مسند امام احمد بن حنبل میں ہے, حدیث کی درجنوں کتابیں, کسی ایک کتاب میں کوئی سند دکھا دو, ہے ہی نہیں. امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہ کتاب میں نے ایک دفعہ مجمع میں کھول کے دکھائی بھی تھی, سوال و جواب تھے, انٹرنیٹ پر یہ بیان میرا موجود ہے, تفصیلی بیان وہاں سن لے, اس میں شاید کتاب کا صفحہ بھی کمپوز کر دیا ہے. ان سے پوچھا کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول ولادت کا دن اور 12 ربیع الاول وفات کا دن, یہ ان کی تحقیق. اور 12 ربیع, ہماری تحقیق یہ کہ 12 نہ ولادت ہے نہ وفات ہے, وفات بھی نہیں ہے, لیکن چلو کوئی وفات مانتا ہے تو شاید ان چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے, اس لیے ہم وفات ماننے دیتے ہیں تاکہ ولادت نہ ہو کم از کم. اور اگر فرض کر لیں 12 تاریخ ہی یوم پیدائش ہے تو ہمیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیدائش کے دن کیا کرنے کا حکم دیا. سمجھ رہے نہیں بات کو, جو اللہ کے نبی کہیں گے تو محبت کا تقاضا وہ کر لو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے تھے. دیکھیے عجیب بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے دن منانے کا حکم نہیں دیا. اسلام میں جتنے سال میں جو ایام ہیں نا, جو بڑے دن ہیں, وہ کسی کی پیدائش یا موت سے ان کا تعلق نہیں ہے, جتنے بھی دن ہیں, بلکہ عمل سے تعلق ہے, عمل. کیونکہ کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ خوشی میں پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سالگرہ منانا شروع کر دیتے ہیں انگریزوں کی طرح, یا آپ مرثیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گراسیوں کی طرح, ہائے ورلہ ہائے ہوا ہائے ہوا. تو شریعت یہ کہ یہ شریعت کو پسند نہیں ہے کہ انہوں نے پیٹنے میں وقت گزارا ہونا. برسیاں منائی جاتی ہیں نا, تو ایک سال ہو گیا ابا کے انتقال ہوئے, دوبارہ وہی سال آ کر پھر بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن خوانی جو روئیں گے, ابا ایسے تھے, ابا بھائی تھے ہے نہیں ہے, تھے کا مطلب گئے. اب آپ جو ہے نا, جو عملی زندگی, ابا کے یا تو ابا کو سر قیامت کے دن اونچا ہو جائے, ایسے کام کرو گے ابا خوش ہو, بیٹا میرے باپ نے ایسے دنیا میں کارنامے انجام دیے کہ میں تو خوش ہو گیا, اور برسیاں بناتے رہو گے تو ابا کہے گا میں نے بھی ٹائم برباد کیا, تو بھی برباد کر گیا, نہ تو کچھ کر سکا نہ میں کچھ کر سکا. تو آپ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بڑے دن دیکھیں گے آپ, اس میں کوئی کچھ نہ کچھ عملی سبق ملتا ہے, کچھ کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے شریعت ہمیں جو ہے نا کام میں مصروف رکھنا چاہتی ہے, کام کام چلتا رہے, دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرتے رہیں گے, کام ان کا رکے نہیں. اسلام میں چھٹی نہیں ہے, چھٹی 5 نمازیں جب سے فرض ہوتی ہیں تو بتاؤ موت تک کوئی چھٹی آتی ہے؟ ہم سے پوچھ کے اگر فرض کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ, ہر ادارے میں سالانہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, ماہانہ بھی ہوتی ہے, ایک ہفتے میں ایک تو ہوتی ہے, کم از کم 2-4 نہ ہوئی چھٹی نہیں, نان اسٹاپ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے نماز, دیوار ہو کے لیٹ جائے گا پھر بھی فون آتے ہیں, حضرت اب تو ابا کے صرف گردن ہل رہی ہے ابھی بھی پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں جب تک گردن ہل رہی ہے پڑھنی پڑے, حضرت وہ تو قضاء حاجت بستر پہ ہی کر لیتے ہیں اب کیسے پڑھیں؟ کوئی بات نہیں بھائی, اولاد کی ذمہ داری ہے, طہارت کروائے ان کو اس کے بعد پڑھیں. نماز معاف نہیں, نماز اگر معاف کی جاتی تو میدان جنگ میں جب تیر تلوار چل رہے ہوتے, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے, اس وقت اللہ کہہ دیتا اب قضا کر کے اگلے ٹائم پہ پڑھ لینا, موت سامنے کھڑی ہے, وہاں بھی معاف نہیں کی. فرمایا کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو, میدان جنگ میں ہو, فرجالن او رکبانا, پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو پیدل پڑھ لو, اور سوار ہو کے پڑھ سکتے ہو, سواری کا منہ جس طرف ہے وہی نیت مان لو, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب میدان جنگ جنگ ٹھنڈی ہو جائے اور اسلحہ زمین پہ رکھ دیا جائے اور اطمینان اور قرار کی حالت میں آؤ تو پھر اسی طرح سے شروع کر دو جیسے پہلے پڑھا کرتے. چھٹی پھر بھی نہیں ہے کہ یہ تو بڑی مشکل سے گھوڑوں پہ سوار ہو کے انہوں نے میدان جنگ میں پڑھی ہے تو اگلی نماز میں ان کو آرام سے تیمورا کرنے کی اجازت دی جائے, سونے کی اجازت دی جائے, فرمایا نہیں. جب اطمینان کی حالت میں آ گئے اب گھوڑے پر نہیں, اب گھوڑے پر نہیں, اب ویسے ہی پڑھنی پڑے گی جیسے پہلے پڑھا کرتے ہو. تو اسلام تو میرے بھائی کام میں لگا ہے, کام میں. ہمارے جو بڑے ایام ہیں, بڑے ایام, ان میں 10 ذوالحجہ عید کا دن ہے یا نہیں؟ کیا یہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا؟ بتاؤ بھائی. 10 ذوالحجہ کو شریعت نے بڑا دن اس لیے بنایا کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی اللہ کے حکم سے. اگر پیدائش کا دن حضرت ابراہیم کے پیدائش کے دن کو عید کا دن بنا دیا جاتا تو ہم بھی خوشیوں سے ناچتے کرنے کے کام نہیں کرتے, مٹھائیاں پتیاں لگاتے اور ناچتے اور گاتے, ڈھول ڈھمکے ہوتے, جی اللہ کے سلیم پیدا ہوئے تھے, کیک کاٹے جاتے, سالگرہ منائی جاتی, ختم. پیسے اڑاؤ لوگوں کے بیٹھ جاتے. اللہ نے کہا نہ ابراہیم کی پیدائش کا دن مناؤ, نہ اللہ کے سلیم کی وفات کا دن مناؤ. وہ دن, اس دن کی یاد تازہ کرو جس دن ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری, اس لیے کہ اس دن کو میں مقدس بنا دوں گا. جب وہ دن آئے گا تو تمہیں یہ دماغ میں تمہارے یہ ذہن جائے گا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل اس لیے بنے تھے کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی تھی. میں بھی اللہ کا دوست اسی وقت بن سکتا ہوں جب اللہ کے ہاں کوئی قربانی پیش کروں گا میں. اس سے عمل کا جذبہ ابھرتا ہے. اگر پیدائش کا دن بنا دیا جاتا تو نتیجہ نکلتا وہ تو پیدا ہوئے تھے, میں تو نہیں پیدا ہو سکتا بھائی, پیدائش میں تو اپنا اختیار نہیں. نہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ وفا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. قربانی اپنی مرضی سے کی انہوں نے. اس میں جذبہ بیدار ہوتا ہے, عمل کے انسان کو بھرتا ہے. عید الفطر کا دن بڑا دن بنایا کیوں؟ کیا اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا آپ کا انتقال ہوا یا کسی پیغمبر کی پیدائش یا انتقال؟ کیوں بنایا؟ دو دن سب سے بڑے ہیں نا اسلام میں, ایک بڑی عید ایک چھوٹی عید, جس کو لوگ بڑی اور چھوٹی عید کہتے ہیں. دوسری عید عید الفطر, وہ کیوں بڑا دن ہے؟ اس لیے کہ ایک عمل کیا ہے, پورے مہینے روزے رکھے, دن میں بھوکے رہے, رات کو نمازیں پڑھی, تراویح کی نماز, دن میں بھی اپنے آپ کو تھکایا, رات کو بھی اپنے آپ کو تھکایا. اللہ کہتے ہیں تم نے چونکہ ایک عمل سے, ایک پروسیس سے گزرے ہو, اب میں تمہیں ایک دن دوں گا جو تمہارا خوشی کا دن ہوگا. تاکہ, کیونکہ جب خوشی کا دن دیا جاتا ہے تو پھر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ ہماری قربانی کی کیسی قدر کرتا ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ عید کا چاند نظر آئے بس رمضان ختم, اب جیسے تھے ویسے ہی گھومنا شروع کر, لیکن اللہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی انعام دیتے ہیں. عید کے دن کو اسی وجہ سے جائزہ کہا جاتا ہے, انعام کا دن, جائزہ, انعام کا دن, لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات, انعام کا دن. یہ انعام کا دن ہے, کچھ کیا ہے تو اب تمہیں کچھ ملے گا, تاکہ آئندہ بھی کرتے رہنے کا جذبہ تم میں بیدار رہے اور عبادت میں اپنے آپ کو کھپانا سیکھو. یہاں بھی عمل عمل کروایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہاں بھی کوئی پیدائش اور وفات کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اور ایک دلیل جو سب سے زیادہ واضح, ہر قوم میں, ہر قوم میں, چاہے ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہر قوم میں سال میں کوئی ایک دن عظیم دن ہوتا ہے جس کو وہ تہوار والا دن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری, بولو بھائی, دو عید, تیسری کوئی عید نہیں, ہماری دو عیدیں. اور ہر قوم میں ہفتے کا ایک دن مقدس بھی ہوتا ہے, بڑا دن بھی ہوتا ہے. ہندوؤں کا تو مجھے معلوم نہیں, عیسائیوں کا بڑا دن کون سا ہے؟ سنڈے, اتوار. یہودیوں کا بڑا دن کون سا ہے؟ انگلش میں سیٹرڈے, اردو میں ہفتہ, ہوا پتہ نہیں یکشمبہ دوشمبہ کر کے بھی کچھ کہتے ہیں, پرانی اردو ہو گئی. بہرحال ہفتہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا ایک ترتیب دیکھیے آپ، سب سے پرانی قوم جو آپ آسمانی تعلیمات جس کی محفوظ ہیں کسی حد تک، وہ یہودی ہے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. حضرت یہودی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی تھی، ان کے لیے اللہ نے مقدس دن بنایا ہفتے کا دن. کس نے بنایا؟ بولو بھائی، ہفتے کا دن. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یہودیوں کے بعد جو قوم آئی وہ عیسائی ہے. اللہ نے ہفتے کے دن کو منسوخ کیا اور مقدس دن قرار دے دیا اتوار کو. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ہفتے کے بعد بھی اتوار آتا ہے، اور عیسائی بھی یہودیوں کے بعد، تو بالکل عین مناسب تھا کہ ہفتے کے بعد ان کو کون سا دن دیا جائے؟ اتوار. سب سے آخر میں ہم آئے تو ہمارا نمبر کون سا ہونا چاہیے؟ پیر کا. پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن کو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عید کا دن، جمعہ بھی جو ہے نا، یہ جو مقدس، یہ بھی چھوٹی عید ہی ہوتا ہے، بالکل عید والے احکام ہیں اس کے. عید کی طرح اس میں خطبہ ہے، عید کی طرح اس میں صرف دو رکعتیں ہیں، عید کی نماز جیسے اجتماع کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح جمعے کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی، ویسے نماز انفرادی بھی ہو جاتی. اور عید کے دن جیسے خوشبو لگا کے نہا دھو کے مسجد میں آنے کا حکم، جمعے کے دن بھی یہی حکم ہے. تو اس کو اس لیے علماء کہتے ہیں چھوٹی عید ہے، چھوٹی عید. تو یہ دن ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیر کا دن یوم ولادت ہے، اس لیے ہمارے لیے تو اس دن پہ مہر لگا دینی چاہیے تھی، تمہارے لیے تو یہ ولادت کا دن ویسے ہی خوشی کا لحاظ ہے، یہی مقدس دن. لیکن شریعت نے ریورس گیئر لگا دیا کہ نہ نہ نہ، ایسا نہ ہو کہ پیر کا دن مقدس قرار دے دیا گیا تو تم سالگرہ منانا شروع کر دو گے، اور یہ کہنا شروع کر دو گے کہ یہ دن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پیر کا دن، عید کا دن قرار دے دیا. اس سے بدعتیوں کی تائید ہوگی، وہ ربیع الاول میں اور زیادہ ناچیں گے، اور زیادہ قوالیاں پڑھیں گے، اور زیادہ بتیاں لگائیں گے. اللہ نے اپنا قانون اور ضابطہ تبدیل کر دیا، کہا ہفتے کے بعد ہمیں معلوم ہے اتوار آتا ہے، اتوار کے بعد ہمیں معلوم ہے پیر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو پیر کا دن نہیں ملے گا. میں ریورس گیئر لگا دوں گا، جو ہفتے کے بعد اتوار، اتوار کے بعد پیر کے بجائے واپس پیچھے کی طرف آ جاؤں گا، جمعے کی طرف آ جاؤں گا. نہیں یاری میرا خیال ہے، بس اس سے شریعت کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں شریعت کسی کے یوم ولادت کو منانے کو پسند نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ سالگرہ ہے جو انگریزوں کی بدعت ہے. یوم ولادت میں آپ چاہے کیک کاٹ کے منائیں، یا خربوزے کھا کے منائیں، یا حلوے مانڈے، ہے سالگرہ ہی. ہمارے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت میرے دوست کی سالگرہ ہے، میں جا سکتا ہوں؟ کسی بھی عالم سے پوچھیں وہ کہے گا جائز نہیں. سب لوگ یہی کہتے ہیں نا، سالگرہ منانا جائز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بولے بھائی، جائز نہیں ہے نا. کیوں؟ انگریزوں کا طریقہ. تو جب میں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی کی سالگرہ نہیں منا سکتا، تو اپنے پیغمبر کی سالگرہ میں کیسے منا سکتا ہوں؟ آپ کہیں گے کہ یہ سالگرہ نہیں ہے، یہ جو 12 تاریخ کو منایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں، ہر عمل کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. وہ ڈیفینیشن اگر اس پہ صادق آ رہی ہے تو وہ وہی عمل ہے، چاہے نام آپ اس کو کچھ بھی دے دیں. آپ اگر شراب کا نام آب زمزم رکھ کے پینا شروع کر دیں تو کیا وہ آب زمزم بن جائے گی؟ آپ لوگ جواب دیں گے نا تو مجھے لگے گا کہ ہاں آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بتاؤ بھائی، شراب کی ڈیفینیشن ہے، جس کو سڑایا جائے، اس میں نشہ پیدا کیا جائے، جسے پی کے دماغ ٹن ہو جائے. اب آپ اس پہ آب زمزم لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں. وہ ایک آدمی نے بوری میں جو ہے نا چینی بھر کے رکھی ہوئی تھی دکان پہ، لیکن اس پہ لیبل لگا رہا تھا چاول کا، لیکن پتہ نہیں باسمتی چاول. کسی نے کہا ہے اس میں چینی، اور لکھا ہوا چاول ہے، تو کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا. کس کو دھوکہ دینے کے لیے؟ مکھیاں دھوکے میں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، کیونکہ مکھیاں چینی کی ڈیفینیشن جانتی ہیں. صحیح ہے نا؟ مکھی لیول نہیں دیکھتی، مکھی حقیقت کو دیکھتی ہے. مکھی کہتی تو اس پہ کریڑے کا بھی لگا دینا، کریڑے کا بھی لگا دے اگر لیبل، وہ جانتی ہے مکھی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کی نظر میں ایک تو سائنس کے نزدیک اس کی اپنی سائنس ہے، کہتی جس کی خوشبو دور سے بن بنا کے آنا شروع ہو جائے، جسے جس میں چپکنے کی صلاحیت ہو اور جس میں مٹھاس ہو، وہ جو بھی ہوگی وہ چینی ہوگی، چاہے اس پہ گڑ لکھا ہوا ہو، چاہے اس پہ کریلا لکھا ہوا ہو، چاہے اس پہ چاول لکھا ہوا ہو. تو سالگرہ کی ایک ڈیفینیشن ہے، کسی کے یوم ولادت کے دن کھانا پینا لوگوں کو کھلانا جمع کرنا، اس کو انگریز کی ڈکشنری میں سالگرہ کہتے ہیں. آپ کسی بھی ڈکشنری آکسفورڈ ڈکشنری بھی دیکھ لیں، اس میں بھی سالگرہ کی یہی ڈیفینیشن ہوگی. اب اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ کام شروع کر دیے، کھلائی پلائی لوگوں کو جمع کرنا جیسے کہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، یہ عمل کیا کہلائے گا؟ سالگرہ. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منا رہے ہیں، انگریز کہے گا مناتے تم بھی ہو، ہم بھی مناتے ہیں، ہم اپنے ابا دادا کی مناتے ہیں تم ناراض ہوتے ہو، حرام کہہ دیتے ہو، اور تم اپنے نبی کی منا رہے ہو تو یہ جائز ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ اپنے لیے قوانین کچھ اور، ہمارے لیے قوانین کچھ اور. ممکن ہے آپ کہیں گے بھی سالگرہ میں تو کیک کاٹا جاتا ہے، ہم کیک تھوڑی کاٹتے ہیں. تو کیک کاٹ کے آپ کریں گے بھی کیا؟ جب کیک سے بھی بھاری بھرکم چیزیں کھا رہے ہیں تو کیک تو کچھ لگتا ہی نہیں اس کے سامنے، آپ وہ کچھ کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ گڑ کھا رہے ہیں اور گلگلوں سے پرہیز کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے، حکیم نے منع کیا جی گلگلے کھانے سے، پیٹ خراب ہوتا ہے، گڑ کھانے سے بھی تو منع کیا ہے بھائی، گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا. تو ہے یہ سالگرہ. میرا مقصد کوئی فرقواریت نہیں، کوئی بحث مباحثہ الجھے نہیں آپ، یہ وقت جو ہے نا اس وقت اختلافات کا نہیں ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اپنا نظریہ بس درست رکھیں، بحث نہ کریں. پھر ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ اس میں شرارت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اصلاح کے بجائے وہ شرارتی زیادہ، یہ بھی کافر، یہ بھی بدعتی، یہ بھی فلانا. میرے کیا بتاؤں، یہاں ایسے لوگ ہیں، دوست احباب بھی ہیں، انہوں نے بھی پتیاں لگائی ہوئی اپنے گھر میں، حالانکہ ہر سال مجھ سے سنتے ہیں پھر لگائے ہوئے نیلی پیلی بتیاں. جب مجھے لوگ کہتے ہیں یاد ہے کہ تمہارا اتنا دوست بھی ہے، میں نے کہا بھائی ہمارا کام بتانا ہے منوانا نہیں، پھر بھی ہم ملتے ہیں اچھے طریقے سے، ہیلو ہائی کرتے ہیں، اور لوگ بیٹھو کیا پکایا، پوچھتے ہیں کھاتے نہیں. تو کیونکہ اتنا دنیا میں غلط کچھ، اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ میں ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جہاں اتنا غلط ہو رہا ہے دو چار غلط اور برداشت کر، کیونکہ یہ زمانہ اس میں شر کا غلبہ ہے، برائی کا غلبہ، خیر کم ہے اس میں. اگر آپ نے ہر ایک سے الجھنا شروع کر دیا تو آپ مختصر ہوتے چلے جائیں گے، کچھ دنوں میں غائب ہو جائیں گے. ویسے ہی ڈپریشن کے مریض اتنے ہیں اور اتنا جو ہے نا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں کہ ایک اور پریشانی کیوں جائے. اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ مر رہا منکم منکرم فلیغیر بیدی، تم میں جو کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے بدلے. یہیں تک اگر آپ خاموش ہو جاتے تو بڑا مسئلہ ہوتا کہ برائی دیکھ کے خاموش ہو جاتے، ہاتھ سے بدلو. اگر یہاں علیہ السلام خاموش ہو جاتے تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری تھی جتنی بتیاں، جتنے جھنڈے، جتنے مدنی منع منیاں، سب کو سدھارتے ہم جا کر، ٹریفک جام کر دیتے، ہڑتالیں کرتے، کیا ہو رہا، کس کس سے الجھتے بھائی، کس کس سے الجھتے، اتنے ملموں سے کون الجھ سکتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے کیسی پیاری تعلیم دی، فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور واقعی نہیں کر سکتے، کوئی ایک بتی تھوڑی ہے، یہاں تو پورا ملک جگمگا رہا ہے، کس کس کو لوڈ شیڈنگ، وہیں جا کے کوئی تار کاٹنی پڑے گی جہاں سے بجلی آ رہی ہے، یا چمک پٹیوں کی تجارت پہ پابندی لگانی چاہیے، چائنا سے جو چمک پٹیاں امپورٹ ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں، تو چمک پٹیاں نہیں آئیں گی تو پھر یہ لگیں گی بھی نہیں، یا چینی پر پابندی ہو تاکہ حلوے نہ بنے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے کنٹرول سے، یہ شوگر مل والے تو کر سکتے ہیں کہ ربیع الاول میں چینی پر پابندی لگا دیں، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے دوسرا آپشن بھی رکھا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، صرف زبان سے بول رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے بول رہے ہیں. اور اگر کہیں ایسے حالات ہو کہ بولنے سے بھی پٹنے پٹانے کا نشہ ہو، ایک دفعہ میرا بیان ہی گرین چینل میں رکھوا لیا کسی نے، مجھے نہیں پتا تھا سارے گرین ہیں، اتنی ہریالی میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی. اب جب میں بیٹھا تو میں نے توحید پر دھیان شروع کر دیا، قبر پرستی کے خلاف، وہ تو بھائی افورڈ کرنا مشکل ہوگی، بیان بھی قبرستان کے قریب ہی تھا، وہ سارے بڑے بڑے ٹبے ٹبے مزار سارے وہاں سجدہ کرنے والے لوگ، اولیاء کے عاشق جو ان کے حساب سے عاشق. اب میں جب بیان تو کبھی ایک ادھر سے اٹھ رہا ہے، بولے صاحب کیا بات کر رہے ہو، کبھی دوسرا وہاں سے تیسرا، ہم نے کہا بھائی یہاں سے اکیلا اتنے آدمیوں سے لڑ نہیں سکتا. وہ سارے جو جہاد کے بیانات تھے نا کہ لڑو اللہ کی راہ میں، سب بھول گیا ہوں. ابھی تو یہ بھاگو اللہ کی راہ میں کسی طریقے سے، جان بچاؤ. تو بھائی ہر آدمی وہی کچھ کر سکتا ہے جس کی اس میں طاقت ہے. تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیں اتنے غلط ہو رہے ہیں ایک اور غلط سے، کیا کیا حساب کتاب کا دن اللہ نے رکھا ہے قیامت میں، کچھ اللہ کے لیے بھی چھوڑے نا، اللہ بھی تو کچھ کرے گا. ایک خاتون کا فون آیا، میرا شوہر جو ہے میرا سونا بھی لے کے کھا گیا اور یہ بھی کر دیا، نہ نان نفقہ دیتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے. میں بیزار آ گئی، سمجھا سمجھا کے اس کے خاندان میں بےچارا رونا بچاری رونا رو رہی تھی. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. خود کہنے لگی، میں نے کہا آپ جب نہ آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ پولیس آپ کا ساتھ دے رہی ہے، نہ شوہر کے رشتے دار آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اور نہ آپ اس سے طلاق لے سکتی ہے، کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، تو بس صبر کرو. اس نے کہا یہ ایسے ظالم لوگ ہیں تو یہ کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی اللہ نے آخرت جو بنائی ہے نا اس میں جہنم بھی رکھی ہے، بہت سو کو جہنم میں بھی جانے کے نہیں آنا. اگر سارے سب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر جہنم میں کون جائے گا. یہ بات سے انسان کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی جہاں جنت ہے وہاں جہنم. تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی چھانٹی کر دیں گے، ہاں بھائی تو ادھر کو ہو جا، ادھر سائڈ پہ لگا، ادھر کو ہو جا. یہ خود ہی چھانٹی جو قیامت کے دن ہوگی نا، یہ اللہ کے ذمے چھوڑ. اس لیے الجھے نہیں، بس دلائل کی دنیا میں بات کرے، سمجھ میں آ جائے کسی کے ٹھیک ہے نہیں آئے، بس آپ کا فریضہ ادا ہوگی. تو دیکھیے کتنی مضبوط دلیل ہے. پیر کا دن چونکہ یوم ولادت تھا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، تو آپ علیہ السلام نے پیر کے دن کو بڑا دن قرار نہیں دی، بلکہ عید کا دن جمعہ کا ہے. اور جمعے میں عید ہونے میں ایک دلیل یہ بھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تختصوا يوم الجمعة بصوم. جمعے کا دن روزے کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کی رات عبادت کے ساتھ خاص مت کرو. اس کی ایک لاجک بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمعے کا دن کیونکہ عید کا عنصر ہے اس میں، اس لیے اس دن کو روزے کے ساتھ خاص کر دینا اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، رکھنا جائز ہے، کیونکہ خالص عید نہیں ہے یہ، لیکن خاص کر دینا اس کی علماء اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا ارادہ آپ کا پہلے ہوا لیکن آپ نے کہا کہ نہیں چونکہ جمعے کا دن مقدس دن ہوتا ہے، بڑا دن ہوتا ہے، اس لیے جمعے کو میں رکھوں گا، یہ عمل ناجائز ہو جائے گا. مقدس ہوتا ہے مگر چونکہ عید کا عنصر ہے اس میں، لہذا مقدس ہونے کے باوجود عبادت کا روزے کا عبادت کا تو ہے روزے کا دن نہیں ہے یہ، اور نہ جمعے کی رات. سمجھ رہے بات. اور یہ جو عید کی راتوں میں عبادت کی فضیلت ہے یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یوم ولادت تھا اس لیے. دوسری بات، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ولادت کے دن کو مناتے نہیں تھے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھ کے منا رہے ہیں، یہ کیوں، اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ چیز میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایک دن اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی یہ بات کہ روزہ رکھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی آنے والی امت چونکہ یوم ولادت کو عید کا دن قرار دے کر گمراہ ہونے والی تھی، اس لیے آپ نے پیر کا دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ روزے والا دن اور عید میں اجتماع نہیں ہو سکتا. لہذا اس کو عید تصور کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، بلکہ عید کا اپوزٹ ہے، اس پہ عید کے احکام کسی بھی طرح سے جاری نہیں ہو سکتے. یوم ولادت میں آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا، اب مجھے بتاؤ جو عید کا دن ہے وہ روزے کا دن ہو سکتا ہے؟ عید کے دن روزہ کون رکھتا ہے؟ عید الفطر عید الاضحیٰ میں شیطان روزہ رکھتا ہے، پورے مہینہ کھاتا ہے، عید کے دن روزہ رکھ لیتا ہے. مسلمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام کیوں؟ اس کی ایک لاجک ہے، عید کا دن ہے خوشی کا، اور خوشی بھوکا رہ کے نہیں ہوتی، کھا پی کے ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی تو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، الحمدللہ آپ جا کے دیکھیں سب لوگ کھا بھی رہے ہوں گے، حلوے بھی پک رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی بھوکا رہ کے منائی جائے. آج تک ایسی خوشی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جی میں خوشی میں بھوکا ہوں. آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، حضرت بیٹا پاس میں کچھ کھلائیے. یہی ہوتا ہے نا مطالبہ خوشی میں. آپ نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ نہ میں آج خود رات کا کھانا کھاؤں گا نہ آپ کو کھانے دوں گا، آج بھوکا رہیں گے ہم خوشی میں. نہ آپ کو پانی پینے دوں گا نہ خود پیوں گا. اور کھانا پانی تو دور کی بات، تمباکو نسوار پان سگریٹ کی بھی اجازت نہیں. آپ کہیں گے کیا ہے بھائی خوشی ہے، کیا ہو رہی ہے، کس قسم کی خوشی ہے؟ خوشی میں کوئی بھوکا نہیں رہتا اور نہ دوسروں کو بھوکا رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے ولادت کے دن کو عید کا دن قرار دینا تمہارے لیے قیامت تک کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا ہے. ہوائی باتیں نہیں کر رہا کہ فلانے نے فلانی کتاب میں یہ لکھا تو فلانے نے فلانی کتاب میں یہ لکھا. آج ہمارا پورا دین جو ہے نا فلاں 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 نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو حضرت نے یہ فرمایا تو دامت برکات ہوں گے فرمایا متصل لا یہ فرمان. تو یہ دیکھو کہ جو شارع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا فرمان ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ملے تو میرے قول کو دیوار میں مار دو. اسی وجہ سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی باتیں جو حدیث سے ثابت نہیں تھی ان کو علماء احناف نے فقہ حنفی کا حصہ نہیں بنایا. اس لیے کہ وہ امام صاحب تک وہ حدیث پہنچی نہیں تھی. لیکن یہ ہر پاگل کی کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. یہاں بہت سے لوگ اٹھتے ہیں چونکہ یہ حدیث ہے امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ امام صاحب تم نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یہ حدیث ہے امام صاحب کا قول اس کے خلاف، لہذا امام صاحب کے قول کو دیوار پہ مار دو اور یہ حدیث لے لو. تو میں کہتا ہوں آپ کے آپ مکتبہ شامل ہیں جو آپ کو ساری حدیثیں معلوم ہیں. یہ جاہلوں کے لیے نہیں امام دیوار ہوگی، علماء کے لیے جو قرآن حدیث کے عالم ہیں. ابو یوسف امام محمد جیسے شاگرد جو قرآن اور حدیث کے علماء تھے ان کے لیے یہ قول، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امام حنیفہ ایک حدیث ہو اور اس کے خلاف قول کرے. وہ پھر امام حنیفہ تھوڑی ہوتے. وہ بعض باتیں ایسی ہوتی کہ حدیث پہنچی نہیں ہوتی، اس پر علماء نے نشاندہی بھی کی ہے، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، وہ پھر کسی اور وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا. اب بتاؤ اس دن کو منانے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ اب اگر کوئی عاشق رسول ہوگا، اور یقیناً ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو منانے کی کوشش، کھا پی کے منانے اور جھنیاں اور ناچنے گا کے منانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ تم بھی بھوکے رہو اور میں بھی بھوکا رہوں گا، آرام سے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ، جیسے کہ رمضان میں ہم کرتے ہیں. رمضان میں ساری تقریبات کینسل ہو جاتی ہیں، شادی ہال خالی ہو جاتے ہیں رمضان میں. کیا خیال ہے؟ ہوتے نہیں ہوتے شادی ہال میں کوئی اکا دکا شادی شدہ جوڑا آ گیا تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی پھر شادی کر کے پچھتا ہی رہا ہوتا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے نا یار، خام خامے کر لی، وہی صبح سحری میں اٹھنا پڑ رہا ہے، بھوکے رہ کے دن گزارنا پڑ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہی. ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں نا تو عید الفطر کے بعد دھڑا دھڑ نکاح شروع ہو جاتے ہیں. پتہ یہ سارے وہ تھے جنہوں نے لگائی ہوئی تھی رمضان گزرنے دو پھل، وہ گزرنے دو پھل، ایک دفعہ ایک دم ہول سیل کے حساب سے نکاح پڑھانے لوگ آ جاتے ہیں. حضرت میرا بھی پڑھا دیں گے آپ؟ کیونکہ تیرا بھی کیوں نہیں پڑھاؤں گا بھائی، تم بھی عام انسانوں کی طرح. تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ یہ رمضان میں بریک کیوں لگی ہوئی تھی؟ لیکن روزے کے ایام تھے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار اور عشق یہ ایمان کی شرط ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن آگے اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ والہانہ عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. بعض کہتے ہیں مناؤ ناچو گاؤ قوالیاں، آئے مدینہ وائے مدینہ اور سگے مدینہ اور معلوم نہیں کیا کیا مدینہ, ٹھیک ہے, اور کھاؤ بھی کھلاؤ بھی موٹے ہو جاؤ. ہم فرات یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. ایک شاعر کہہ رہے کہ ہم یار کی جدائی میں, یار کی محبت میں, دیکھو یار کی محبت میں آدمی گھلتا ہے نا, گھل گھل کے کیا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے نا, محبت کی محبت محبوب کی یاد میں گھل گھل کے دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہتے ہیں میرے جو محبوب نے کچھ عجیب قسم کا محبوب ہے, وہ میری محبت میں گھل گھل کے پتلا ہونے کے بجائے موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. محبت کا غم بھی ہے لیکن اس غم میں دبلے ہونے کے بجائے موٹا ہو رہا ہے, اور اتنا گھلا اتنا گھلا کہ رستم کا ساتھی ہو گیا, رستم پہلوان جیسا بن گیا. تو ہماری محبت بھی ایسا ہی ہے, ہم فرات یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. تو میرے بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, والہانہ عشق ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ایمان کی شرط ہے. لیکن آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ پیار اور محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے, پیار لیکن پیروی ہے. محبت کہتے ہیں جس کی محبت اس کی انسان اتباع کرے, اس کی پیروی کرے, اس کو محبت کہا جاتا ہے. پیروی دشوار ہے اور یہ کام بڑا مشکل. تو ہماری محبت بھی ایسے ہی ہے, رو بھی لو, ناطے پڑھ کے جھوم بھی لو, اور جس چیز پہ پیسے لگتے ہوں وہ کام نہ کرو, جس پہ خواہشات قربان کرنی پڑتی ہوں وہ کام نہ کرو. فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا, رمضان کا روزہ, 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا, سارے صحابہ سفر میں تھے اور جہادی سفر تھا, روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کے میں جو ہے نا سب کی حالت نحال ہو گئی, اور آگے یہ بھی ہے کہ دشمن سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے. جہاد میں ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ شکست نہ ہو جائے, اس لیے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب روزہ توڑ دیں, کیونکہ مسافر ہیں, ایک تو سفر میں ویسے ہی روزہ کی اجازت ہے چھوڑنے کی, دوسرا جہادی سفر تھا. اب حکم یہ تھا کہ روزہ توڑ دیا جائے. بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہم پہ شفقت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, ہم ہمت کر کے مکمل کریں گے روزہ. آپ علیہ السلام نے خود بھی توڑا, بعض نے توڑ دیا روزہ, اور بہت سے صحابہ نے نہیں توڑا. جب افطار کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے روزہ توڑا ان کا اجر بڑھ گیا ان لوگوں سے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. ذہب المفطرون مفطرون, افطار کرنے والے اجر میں بڑھ گئے. کیوں؟ جہاں کھانے کا حکم دیا وہاں کھانا بھی عبادت ہے. اس وقت محبت کا تقاضا یہ کہ نبی کہہ رہے توڑ دو, تو جس نبی نے رکھنے کا حکم دیا اسی نبی کے حکم کو توڑنے بھی عبادت بن جائے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی مانگ کے چلو, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اپنی طرف سے نہ محبت کا اظہار کرو. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے جو آ نہیں رہی. تو میرے بھائی میں نے جیسے بات شروع میں عرض کی, وقت بھی پورا ہو گیا ہے, کہ ایک تو یہ دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ دن ہے 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول بھی ایک روایت کے مطابق. اور اگر جو 8 اور 9 ہے اس میں ایسا نہیں کہ اس میں کچھ کرنا شروع کر دیں آپ لوگ کہ اچھا وہ تو ہے نا چلو اس میں پھر یہ جلد سے جلوس اس ٹائم پہ لے جاتے ہیں, صحیح ہے. وہ کیا ہے, اس ولادت کے دن بھی کچھ نہیں کرنا. یہ بھی میں نے ایک تائید میں حدیث پیش کر دی, ورنہ آپ علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھا تو پیر کا دن تو روزہ سنت ہے. ربیع الاول میں نہ 8 ربیع الاول کو نہ 9 کو نہ 12 کو کسی بھی دن اسپیشلی روزہ رکھنا اس دن بھی سنت نہیں ہے, کیونکہ نبی نے جس دن روزہ رکھا وہ تو سنت, اس کے علاوہ نبی نے بھی نہ 8 نہ 9 یا 12 کو اسپیشلی آپ نے بھی روزہ نہیں رکھا, لیا وہ بھی سنت نہیں. تو کوشش کریں گے عمل کرنے کی, نہیں کریں گے. پچھلے سال ایک صاحب کا حلیم چھڑوایا, واسطے دے دے کہ اللہ اس کے رسول کے واسطے دے دے. کئی سال سے بیان کرتے کرتے 8-10 سال کے بعد انہوں نے حلیم چھوڑا ہے. تو آپ لوگ بھی ربیع الاول کے حلوے اتنے آرام سے نہیں چھوڑیں. جہاں میرے پاس جو سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں نا پوچھنے کے, عقیقے کے آتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق ہے کھانے پینے سے. اس کا تعلق کس چیز سے؟ کھانے پینے کے مسائل آج مسلمان سب سے زیادہ پوچھتا ہے. تو کھانے پینے سے توجہ ہٹا کے ذرا دوسرے امور کی طرف, یہ مولوی ہو کے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں آپ کو تعجب نہیں ہو رہا, حیرت کی بات نہیں ہے؟ مولوی صاحب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کھانے پینے سے بھی توجہ ہٹا کے ذرا دوسری طرف لے کر دیں. اب عقیقے کا فون آتا ہے ایک دم دماغ میرا عجیب سا ہونے شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ عقیقہ دو بکرے ایک بکرا، پھر وہ کیونکہ سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عقیقہ کرنا، لیکن اور بھی تو بہت ساری سنتیں ہیں کیونکہ ان میں کھایا پیا نہیں جاتا. دیکھو اللہ کے نبی نے عقیقے کی اتنی فضیلت بیان نہیں کی ہے جتنی پیر اور جمعرات کے روزے کی، اور مہینے کے تین روزے ایام بیس کے، 13، 14 اور 15 چاند کی، تین تاریخوں کے روزہ آپ علیہ السلام ہر مہینے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ تین دن کے روزے پورے مہینے کے اور پھر پورے سال کے روزوں کے برابر. اس میں کوئی نہیں پوچھتا حضرت تین دن کے جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، یا پیر و جمعرات کے روزے کی کیا فضیلت ہے، یا حضرت تہجد کی کیا فضیلت ہے، تہجد کا ٹائم کیا ہے. یہ نہیں، حضرت بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو ہوتا ہی نہیں بچہ پیدا، آج کل ہو پا رہے ہیں، ہو گیا بڑی مشکل سے اتفاق سے ہو گیا بس، تو اب فوراً کھلائی پلائی کی بات. دو بکرے ایک بکرا دو دندے، اس میں بہت زیادہ الجھتے ہیں لوگ، ساتویں دن کی آٹھواں دن ہو گیا تو پریشان ہو جائیں گے، سر کے بال کدھر پھینکے ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں پورا سال، سر کے بال ختنے اور جو ہے وہ دو بکرے اور ایک دمبا بس اسی میں گھومتے رہتے. ٹھیک ہے کریں وہ سننا کا مل ہے، آپ کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائی دوسری بھی تو بہت ساری سنتیں ہیں، اس کی طرف توجہ. ایک بات سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں، آج رش بھی زیادہ ہے، ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ آئندہ نماز انشاءاللہ جو ہے وہ جمعے کا بیان 2:30 بجے ختم ہو جایا کرے گا، تو آپ حضرات ذرا جلدی آئیں، 1:30 بجے بیان شروع ہوگا، اور بیان ختم کس وقت ہوگا؟ ٹھیک 2:30 بجے انشاءاللہ. ایک آدھ منٹ اگر ایک آدھ سیکنڈ اوپر نیچے ہو جائے تو تھوڑا سا برداشت کر لیے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا اپنی بیوی کو برداشت کرتے ہیں امام کم از کم اتنا کر لیا کرے، ٹھیک ہے نا. مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میں جمعے کا بیان دیر سے ختم کرتا ہوں یہ غلط ہے، میں تو صاف باتیں کرتا ہوں یہ غلط ہے، یہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کھپ جاتا ہے، پھر بھی کوشش کرتے کرتے بھی لمبی ہو جاتی ہے بات. بعض خطیب ایسے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک مولوی صاحب بلایا بیان کے لیے، بھائی آپ بیان کریں مجھے کسی کام سے جانا ہے، وہ 10 منٹ پہلے وہ بیان کر کے نا نماز سے پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے 10 منٹ پہلے نماز پڑھی کر دی؟ کہہ رہے میں 2-3 گھنٹے میں نے اس بیان کے لیے مطالعہ کیا تھا، وہ سارا مطالعہ 10 منٹ پہلے ہی ختم ہو گیا. اب یہ ختم ہو گیا تو میں کہاں سے مزید چیزیں لاتا ہوں عوام کے سامنے پیش کرنے کی؟ تو بعض کیا ہے اور ہم سے بات سمٹتی نہیں ہے، کسی کہاں بریک کیسے لگائے اس کو، تو اب وہ بریک لگاتے لگاتے بھی 10-15 منٹ کھنچ جاتی ہے بات، جو غلط بات ہے، جو ٹائم ہے وہ بھی اسی پہ چاہیے، لیکن یہ غلط بات ہے نا، زیادہ تر یہ ثابت ہوگا نا امام صاحب کی غلطی ہے، تو سارے دنیا میں کہاں صحیح ہے بھائی، سارے کہاں، اور ہر ایک کی باس کی کتنی غلطیاں برداشت کرتے نہیں کرتے، سب سے زیادہ بیوی کی برداشت کرتے ہو، سچ دل سے بتاؤ کس کی بیوی میں 100% اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. تو میں کہتا ہوں جتنا آپ کی بیویوں کو برداشت کرتے ہو اتنا مجھے برداشت کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر کوشش کروں گا انشاءاللہ، آئندہ بیان 2:30 بجے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پوری کوشش میں انشاءاللہ پکا وعدہ کرتا ہوں دوبارہ سے 2:30 بجے ختم ہوگا. پھر یہ عادت جب پڑ جائے گی تو تھوڑا سا اور پیچھے لے آئیں گے تاکہ 2:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے، لیکن فی الحال میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا ایک دم اتنا زیادہ، تو آپ لوگ بھی تھوڑا ساتھ میں 2:30 بجے بیان ختم کریں گے. تو میں واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ کہ محبت تو کہتے ہیں نا، وہ ایک مجنو تھا، مجنو لیلا کا ایک عاشق تھا سچا، تو وہ لیلا سے ملاقات کے لیے آتا تو لیلا اس کو لفٹ نہیں کراتی، پردے وردے کا دور تھا، وہ بےچارا دور درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، سر جھکائے بیٹھا ہوا سوچتا رہتا کہ آئے لیلا ملتی نہیں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک جالی 2 نمبر چائنا کا مجنو، اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس نے کہا پردے والی لیلا اس کو کیا پتا اوریجنل کون ہے، یہ باہر گیٹ میں آتا اور لیلا کا دروازہ بجاتا، خادم پوچھتا کون کی مجنو صاحب آئے ہیں، لیلا جو ہے نا دودھ جلیبی کا بھرا ہوا پیالہ بھیج دیتی، یہ بھیج مجنو صاحب آئے، آخر کچھ تو پروٹوکول دیا جائے اس کو، ایزی لوڈ کا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں. تو اب جناب وہ کھاتی تو روزانہ جو ہے نا وہ مجنو صاحب کھا کھا کے موٹے ہو رہے تھے، اور وہ اوریجنل مجنو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پہ کون 2 نمبری طریقے سے پورے روزانہ دودھ جلیبی کھا کے جا رہے ہیں، وہ بےچارہ اس کو کہاں فرصت دیں، وہ تو غم میں بیٹھا ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کرتی. تو ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ میں یہ ٹیسٹ کروں کہ یہ اوریجنل بندہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ چائنا سے امپورٹ تو نہیں کیا کسی نے، 2 نمبر مال تو نہیں ہے. تو لیلا نے خالی پیالہ دے کے بھیجا اپنے خادم کو اور کہا کہ اس سے کہنا کہ لیلا نے آج تم سے تمہارا خون مانگا ہے. اوریجنل مجنو ہوگا وہ تو فوراً خون نکال کے دے گا. انہوں نے کہا چلو ہم سے کچھ تو قربانی مانگی لیلا. تو یہ مجنو کا منہ لٹک گیا، تو 2 نمبر مجنو تھا، یہ پریشان یہ کہ ابھی خالی کیوں، اس نے کہا لیلا نے آج تم سے خون مانگا ہے. کہتا ہے خون دینے والے وہ بیٹھے ہیں، خون دینے والے وہ بیٹھے، ہم صرف دودھ جلیبی والے. تو میرے بھائی جاؤ دیکھو خون دینے والا کون ہے آج، کون اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کر رہا ہے، کون ہے جو کفر کے سامنے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہا ہے. ملک کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور اسلام کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ان کی عظمت کو 100 بار سلام کرو، یہ ہے سچے عاشق. اور یہ حلوے مانڈے چھوڑ دو. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، میں کہتا ہوں کھانا کھانا سنت ہونا تو ثابت ہو گئے، اللہ کے نبی تو ایک وقت کھایا پھر دوسرے وقت ملا ہی نہیں، گھر آ کے پوچھتے تھے عائشہ سے کچھ کھانے کو ہے، اگر ہو بتاتی ہے تو کھا لیتے، بتاتی نہیں ہے تو کہتے چلو ہم نے روزے کی نیت کر لی، پتا ہے شام تک بھوکے تو رہ گئی ہے تو روزہ ہی رکھ لو. یہ حالت تھی فقر و فاقہ، اس میں یہ پہلے نمکین ہو پھر اس کے بعد میٹھا ہو پھر کولڈ ڈرنک ہو پھر کسٹرڈ بھی ہو، یہ ہمارے بنائے ہوئے کھانے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں ایسی نہیں تھی. تو یہ بھوکا رہنا سیکھو، بھوکا رہنا، روزے رکھنا سیکھو، کھانے پر پابندی نہیں ہے لیکن روزہ رکھنا سیکھو، یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. خواہشات کو کنٹرول کرنا، خواہشات کی قربانی پیش کرنا، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی علامت. اللہ یہ مجھ میں بھی پیدا کرے اور آپ حضرات میں بھی، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لیکن فون بہت آتے ہیں، حقیقت کے بعد کے دوسرے نمبر پہ زیادہ فون آتے ہیں استخارہ کے، تو 2 منٹ میں تاکہ یہ انٹرنیٹ پر بھی ان کا ارادہ اپلوڈ کرنے کا. بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت استخارہ نکال کے دے دیں استخارہ. اس بارے میں یاد رکھیے، یہ جو آج کل استخارے جس طرح سے نکالے جا رہے ہیں ان کا قرآن حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نکل کے آئے کچھ سامنے. پہلے میں بتا دیتا ہوں صحیح استخارہ ہے کیا، جو حدیث سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہو 2 رکعت پڑھی جائیں، 2 رکعت نفل نماز، اس کے بعد انسان وہ استخارہ کی دعا مانگے. اللہم انی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، پیغمبر پر درود کے بعد وہ دعا مانگے. اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرے علم کے حساب سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تجھے قدرت ہے مجھے نہیں. کیونکہ انسان اسی چیز میں استخارہ کرتا ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو اپنا علم اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے. آگے اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کے بعد الفاظ کیا ہے، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، ان ھذا الامر خیر لی، یہ والا کام میرے لیے بہتر ہے. یہ والے کام میں انسان وہ تصور کرے، جیسے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یا اللہ یہ والا کام یعنی یہ کاروبار میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں، خیر لی تیرے علم اگر میرے لیے بہتر ہے، فقدر ہو لی و یسر ہو لی، تو اس کو میرے مقدر کر دے. کیا مطلب، یہ کروا دے اور میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے. اس میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ خواب دکھا دے پھر اس میں گرین سگنل دے دے جس سے پتا چلے کہ ہو جائے، یا نیلا لال سگنل آئے تو اس سے پتا چلے کہ نہیں ہو، یا کوئی ایسا دکھا دے. دکھانے دکھانے کا کچھ نہیں ہے، بتانے کا بھی نہیں ہے. اے اللہ تم یہ کام کروا دے مجھ سے، میں چاہوں نہ چاہوں ہو جائے بس. سمجھ رہے بات کو؟ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دین دنیا اور آخرت انتہا کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، تو فَصْرِفْ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. کیا مطلب، یہ کام میرا نہ ہو سکے. پھر ثُمَّ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، جو پھر بہتر ہو وہی مقدر کر دے. یہ دعا ہے، یہ اللہ سے مشورہ نہیں طلب کیا جا رہا. مشورے کو استشارہ کہتے ہیں، استخارہ نہیں کہتے. استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا. اس سے ہو رہا یہ کہ وہ کام اگر بہتر ہوا تو مقدر ہو جائے گا چاہے آپ نہ بھی چاہیں، اور اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہوگا. اس میں کچھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے کر لو اور فلانا بتائے گا کہ نہیں کرو. نہ مولوی صاحب بتا سکتے ہیں، نہ آپ بتا سکتے ہیں، نہ کوئی بزرگ، نہ پیر مرشد، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور اللہ بھی نہیں بتائے گا. بتا سکتا ہے مگر بتائے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا. صحیح ہے نا؟ تو اس کا اب کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جس سے آپ کو یہ علم غیب ہو جائے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آج 2 نمبر مولوی بیٹھے ہوئے استخارہ نکال کے بتا دیتے ہیں، آپ کر لو میری طرف سے اوکے ہے، شادی کر لو، سیٹنگ صحیح رہے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا، خواب میں آئے. میرے پاس ایک نوجوان یہیں بیٹھا ہوا ہے ابھی، اس کے ماشاءاللہ 1 یا 2 بچے بھی ہو گئے. جب اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کو کوئی لڑکی پسند تھی، میرے پاس آیا کہ میں نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لڑکی بھی راضی، میں بھی راضی، مگر وہ لڑکی والوں نے اپنے مولوی صاحب سے، مولوی بھی آج کل اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے الگ سے سیٹ اپ چل رہا ہے، یعنی وہ ہمارے والے مولویوں کو نہیں مانتی، انہوں نے اپنے والے مولوی سے استخارہ نکل، یعنی میں ان کا والا تھا ان کے خیال میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی نے اپنے والے مولوی سے، ان کے ابا نے پتا کروایا، لڑکی کے ابا نے، انہوں نے بتایا کہ استخارہ میں یہ نکلا ہے کہ یہ لڑکا مناسب نہیں. تو میرے پاس ہے حضرت، میں تو بڑا پریشان ہوں، یہ کیا کروں. میں نے کہا بول دو ہمارے والے نے بتایا کہ عین مناسب ہے، بالکل 100% بالکل ایگزیکٹ. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے والے نے کیسے بتا دیا ان کو. میں نے تو نہ استخارہ کیا، میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابين مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں. جب محبت ہو تو اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں ان کی شادی کرا دو، ان کو ذلیل اور خواروں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم نہ دو. ہاں کوئی فساد ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے پھر استخارے کی اجازت ہی نہیں دی، کرو نکاح جب ہے پسند ہے تو پسندی کی تو شادی تو ہونی چاہیے، اور کہاں پسند ہی نہ آئے تو پھر شادی، وہ تو پھر عجیب سا حساب ہو جائے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے محبت کی شادی ناکام، میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ محبت کی اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر نفرت کی زیادہ، جس سے جتنی چڑیل ہو اس سے شادی کرے آپ. تو شادی ہوتی محبت کی، لیکن یہ پہلے سے محبتیں پیدا کرنا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے. کہیں آپ سیٹنگ ویٹنگ شروع کرنے جا کے یار پہلے ذرا سیٹنگ ہو جائے محبت، یہ پھر یہ جائز نہیں ہے. نامحرم سے باتیں کرنا یہ پھر ناجائز. ایک غیر اختیاری نظر پڑ گئی ہے، غیر اختیاری محبت ہو گئی، تو اگر ممکن ہے تو شادی کرے، نہیں ممکن ہے تو دماغ وہاں سے ہٹائے، پھر لٹکا کے نہ چھوڑے اپنے آپ کو، دائیں بائیں ایک طرف ہو جائے فوراً. تو استخارے میں کچھ نکلتا نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں جا سکتا. استخارے کا مطلب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ بہتر ہے کر دے تو ٹھیک، بہتر ہے تو کر دے. دوسری بات یہ کہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے. آج لوگ استخارے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، مشورے کو کم اہم سمجھتے ہیں. اگر آپ نے مشورہ کر کے کام کیا اور استخارہ نہیں کیا، نقصان کا اتنا اندیشہ نہیں ہے. لیکن صرف استخارہ کیا، مشورہ کیے، مشورہ نہیں لیا، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. کیونکہ مشورے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وہ امرہ شورہ بینہم، فرمایا ہر اہم کام یہ مشورے سے کرتے ہیں. تو کاروبار، بزنس، شادی، بیاہ، یہ سب اہم کام ہیں، مشورے سے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ قرآن میں سورہ شورہ، شورہ عربی میں مشورے کو کہتے ہیں، مشورے کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے قرآن میں، استخارے کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے. اتنی اہمیت کہ اللہ نے سورت کا نام ہی مشورہ رکھ دیا، سورہ مشورہ، شورہ کہتے ہیں مشورے کو، کتنی اہمیت دی تو اللہ تعالیٰ نے مشورے کی. دوسری تو مشورہ بھی کسی اس فیلڈ کے ماہر آدمی سے لیا جائے. میرے پاس فون آتا ہے انگلینڈ سے، جاپان سے، ایک صاحب کا، جی وہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، ایکسپورٹ، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا میں نہ کبھی جاپان گیا، نہ میں نے کبھی کنٹینر اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے. تو ہم نے الیاس قادری کا، جو طاہر القادری صاحب کا کنٹینر بس دیکھا ہے ہم نے، تو اور تو ہمیں کنٹینر بھی نہیں پتا. ذرا وی آئی پی قسم کا سنا، شاور، ریٹائر، باتھ روم، سارا سیٹ اپ تھا وہاں پہ، تو ویسا کنٹینر ہم نے، اس کے علاوہ ہم نے کنٹینر بھی زیادہ نہیں دیکھے. تو ایسے آدمی سے مشورہ لو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. تو مشورے کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. مشورہ کریں پھر احتیاطاً استخارہ بھی کر لیں. پھر کرنا وہی چاہیے جو سمجھ میں آ رہا ہے. کسی کوئی مولوی جو ہے نا آپ کو نہیں نکال کے دے سکتا کہ ریڈ سگنل یا وائٹ سگنل. تو میں نے اس نوجوان کو بھی کہا، میں نے کہا بھائی میری طرف سے استخارہ کیا نکلا ہے؟ اوکے، تو آپ جب جائیں گے تو آپ اپنے مولوی کی پیش کریں گے، وہ اپنا والا مولوی، تو دونوں کا جب ہوگا ٹکراؤ تو پھر پلس مائنس کے بعد زیرو جواب آئے گا. لہذا جہاں سے چلے تھے وہیں آگے کھڑے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ شادی تو کرنی تھی تو وہ شادی ہو جائے گی. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے اوکے کر دیا، تو پھر وہ مولویوں کا آپس میں بیٹھنا وہ ہمارا کام ہے. صحیح ہے، اپنے مولوی صاحب سے فون کرا دیں، ہم ان کو سیٹنگ پہ لے آئیں گے، کنٹرول پینل پہ جا کے. ڈیلیٹ ویلیٹ تو ہم کرتے نہیں، لیکن بہرحال دوبارہ سے ری اسٹارٹ کریں گے، سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب پھر وہ کیا ہوا، بڑی مشکل، انہوں نے بہرحال شادی الحمدللہ. میں اگر ایسے کہہ دیتا نا یہ استخارہ غلط ہے تو نہیں مانتے. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے بھی استخارہ کیا، اس میں اوکے نکلا ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ والے مولوی تو یہ بھی آخر مولوی تو یہ بھی ہے، تو ورنہ اس کی شادی نہیں ہوتی. اور ماشاء اللہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ استخارے میں نیگیٹو آیا تھا، بڑی خوشی، زیارت بھی کرا دیتا آپ کو یہاں ہوں گی، ابھی کھڑے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں، تو لیکن ناراض نہ ہو اس لیے میں زیارت نہیں کرا رہا. تو میرے پاس جو استخارے کے لیے فون کرے گا نا، میری طرف سے یہ جواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی جواب ہے. اس لیے مجھے استخارے کے لیے فون نہ کیا کریں، اور کسی کو بھی نہ کیا کریں. دو رکعت پڑھ کے خود استخارہ کیا، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.